اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ادام اللہ بقاؤ نے جس ہاسپٹل کا ذکر کیا، وہ ہاسپٹل کو نیا نہیں ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور اس وقت سے شروع ہوا اور قیامت تک یہ ہاسپٹل چلتا رہے گا، یہ ہاسپٹل قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے اندر ہاسپٹل بہت ہیں جسمانی علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹل موجود ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایسا ہاسپٹل کوئی نہیں ہے جس میں پیشنٹ داخل ہو اور جب داخل ہونے کے بعد شفا یاب ہو جاتا ہے اور اس کے رضائل فضائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ اسٹریچر پہ لاد کر کے اس کو ایمبولینس میں جب رکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ کی ایف آر سی ایس کی ڈگری یا ایم بی بی ایس کی ڈگری اس کو دی جائے۔ کوئی ہاسپٹل دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن یہ واحد ہاسپٹل ہے جس میں ڈگری ساتھ دی جاتی ہے، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ آئے، اپنا پورا علاج کروائے، اور جب وہ ڈاکٹر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے رضائل فضائل میں تبدیل ہو گئے ہیں، اس کی انا جو ہے وہ فنا ہو چکی ہے، اب یہ ہے اور اللہ ہے۔ پہلے یہ فنا فی الشیخ ہوا، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، اس کے بعد اللہ اس کو باقی باللہ بنا دے گا، اس کا نام تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ یہ ڈگری کسی دنیا کے ہاسپٹل میں نہیں دی جاتی، کہتے ہیں اس کو نکالو، اس لیے جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ ڈیڈ باڈی اس کو حوالے کر دیتے ہیں، جو بچ گیا اسے پیسے کھینچتے ہیں اس کو ادھر نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہ واحد ہاسپٹل ہے جہاں پیار محبت کے ساتھ اس کے رضائل کو فضائل میں تبدیل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد وہ جناب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ گھر آ کر جب آئینے میں شکل دیکھتا ہے تو بس بدبان حال ہی شعر پڑتا ہے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ اللہ رب العزت جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی اس ہاسپٹل کی خبر دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لیکن تقوی ملے گا کہاں سے؟ یہ تمام چیزیں تمہیں کہاں سے ملیں گی؟ وکونوا مع الصادقین، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر تمہاری اصلاح ممکن نہیں ہے، تمہاری اصلاح ممکن نہیں ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. As it says that early on, Hazrat Mullah Abdul Hamid Sahib spoke about a hospital, the spiritual hospital, where we go for our spiritual treatment and operations. So he says that this particular hospital has come down from the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It's not something new. It has come down from that time. It has been in operation and function since the time of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And this hospital will continue to function till Qiyamah. It will not close its doors. It will carry on. And this is the one hospital in the whole world where a person who enters this hospital is guaranteed of coming out a cured person. Other hospitals people go, you're not guaranteed a person can die inside the hospital. This is one hospital where you go on condition one enters that hospital with ikhlas and sincerity, and he's got that yearning, that keenness to reform himself. Definitely he's going to come out there as a reformed person, as a cured patient. And not only that, but he will come out and he'll be given a certificate. He'll be certified as one who has achieved a high level of spiritual reformation, of spiritual wellness and well-being.
When that person comes into this hospital, what happens is the two words as it uses is fada'il and raza'il. Fada'il means virtuous qualities, good qualities, noble qualities, and raza'il means the lowly, evil qualities. So the one is replaced with the other. One gets rid of those raza'il and those evil qualities to be replaced by fada'il, noble and good characteristics, good qualities, good attributes. Then he says there are three stages that that patient is taken through in the hospital. One is they call this fana fi shirk, which means that person becomes totally immersed in the love of his shirk. He forgets everything else and it's only his shirk. From that stage, the shirk takes him to a next level, which is called fana fi rasul, which means he becomes totally immersed in the love and the obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then obviously the next level, the highest level is fana fi Allah, when he becomes totally immersed in the love of Allah, totally absorbed in Allah's love. So this is what happens in this hospital. But remember that the condition is that person must come to that hospital with that talab, with that keenness to reform himself, and then he is guaranteed to come out from there as a cured person. This particular hospital, we said just now, as it says, it's nothing new. Actually, Allah Azza wa Jal has advertised this hospital in the Quran Kareem. He has announced it in the Quran Kareem. Ya ayyuha alladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Allah commands the people of Iman to adopt taqwa, and for this taqwa, Allah says you must be in the company of the sadiqin. So, this hospital is actually the suhbat of the Ahlullah. It is the company, the companionship of the pious people, which Allah has ordained in the Quran Kareem, has commanded. This is the spiritual the spiritual retreat where one will be reformed spiritually.
Quran Kareem ka elan aapne sun liya, ab niche aa jaiye. Asahul kutub ba'da kitabillah. Imam Bukhari rahmahullah, sabse pehli hadith innamal a'malu binniyat, جس کے راوی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان سے پہلے تابعی حضرت علقمہ ابن اللیثی. حضرت علقمہ وکان من الکوفہ, کوفہ کے رہنے والے تھے. فرماتے ہیں کہ فقدمت الشام, میں نے ملک شام کا سفر کیا, ملک شام کا سفر کیا. وہاں پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ کوئی محدث, کوئی فقیہ, کوئی اللہ کا ولی اس شہر میں ہے یا نہیں. پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو علم نہیں ہے, لیکن غیب کا علم اللہ کو ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کو معلوم ہے. فرماتے ہیں فدخلت المسجد, میں مسجد میں داخل ہو گیا. فصلیت رکعتین, اس کے بعد میں نے دو رکعت پڑھی, یا تو تحیت المسجد ہوگی یا صلاۃ حاجت. اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللهم يسر لي جليسا صالحا, اللهم يسر لي جليسا صالحا, اللهم يسر لي جليسا صالحا. اے رب کریم, نیک صحبت کو میرے لیے آسان کر دے, نیک صحبت کو میرے لیے آسان کر دے. اس زمانے میں کتنے مسائل, کتنی مشقت. اس زمانے میں یہ کاریں نہیں تھیں, رولز رائس, مرسیڈیز, بی ایم ڈبلو. اس زمانے میں گھوڑے, گدے, خچر, اس پر سفر کر کے کتنا طویل, کتنی مشقت اٹھا کے. لیکن فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نیک صحبت کو میرے لیے آسان کر دیں. دعا مانگ کر فارغ ہوئے, فرماتے ہیں فخرجت من المسجد, میں مسجد سے باہر نکلا اور وہاں قوم کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. اتنے میں کہتے ہیں جا شیخ, اچانک ایک شیخ ظاہر ہوئے, تشریف لائے. فجلس فی جنبی, آتے ہی ان کے پہلو میں بیٹھ گئے, آتے ہی ان کے پہلو میں بیٹھ گئے. لیکن یہ نہیں پہچانتے تھے. ان لوگوں سے پوچھا من ھذا الرجل, من ھذا الرجل, یہ کون شخصیت ہے؟ فقالوا, ان سب نے کیا کہا؟ ھذا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, کہاں صحابی اور کہاں تابعی. اللہ نے دعا کی برکت سے صحابی کو ایک تابعی کے پاس بھیج دیا, یعنی کنویں کو اللہ نے پیاسے کے پاس بھیج دیا. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن اللہ نے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا. وجد کی کیفیت طاری ہو گئی, کہنے لگے فدعوت اللہ, ابھی تو میں نے اللہ سے دعا مانگی مسجد میں اور اللہ نے اتنی جلدی میری دعا قبول فرما لی کہ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے میرے پاس بھیج دیا. سبحان اللہ.
Now we come to the next level. We heard the Quran Kareem ayat where Allah instructs us to be in the company of the Ahlullah. The next level is the most authentic kitab after the book of Allah, which is Sahih al-Bukhari. Imam Bukhari mentioned a hadith. The first hadith is Innama al-A'mal bi-niyyat. And in this hadith, the narrator is Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu anhu. And under him, narrating from Hazrat Umar is another tabi'i. That means a person who came after the Sahaba. His name was Alqama al-Laythi rahimahullah. So he says, he gives his own personal experience, that he says he came to Sham. Sham is the area which covers Syria, Jordan, Palestine and those areas. In the olden days, the whole area was known as Sham. So he came to this particular territory and he was looking for someone who could teach him hadith. Someone who could give him hadith directly from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So he thought to himself that, I don't have power to bring someone to me. Where do I know? I'm a stranger, a foreigner. So let me do this. He went into the masjid and he offered a 2 rakat salah. It could have been salatul tahiyyatul masjid or salatul hajat to achieve his purpose. And then after the salah, he made this dua. Allahumma yassir li jaleesan salihan. Allahumma yassir li, O Allah, make it possible for me to get a pious companion. Yassir li, or facilitate for me, jaleesan means a companion, salihan, a pious companion. So he made a sincere dua. After the dua, now Hazrat also makes an observation here that in those days, people traveled on horse, on camel. So distances were traversed in long days. It took them very long to travel. So you can imagine that he made such a dua that Allah must send a pious companion. Now where would that person come from? And how long it would take for such a person to arrive? But he made this dua with sincerity. And then he came out of the masjid. There were a group of people there. He went to sit with them. And suddenly an elderly person came, an old sheikh, an old person came and sat next to him. Him being a foreigner and a stranger, he didn't know who this person was. So he asked the people, Man hadha rajul, who is this man? People said, this is Abu Darda radiallahu anhu. Imagine a sahabi, he was a tabi'i. Allah Ta'ala sent a sahabi just because of the barakah of his dua. It's like Allah sending like a person is thirsty. If you're thirsty, you need to go to the well. But Allah Ta'ala did the opposite. He sent the well to the thirsty person. Now we can imagine that through the barakah of dua and a dua for this particular purpose of a pious companion, Allah Ta'ala sent a great sahabi to a man who was lower in rank than a sahabi.
Hazrat Alqama tabi'i hain, shagird kiske hain, tilmiz Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ke, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ke, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, لیکن زیادہ روایات انہوں نے لی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ہر 8-10 حدیث کے بعد ان کا نام ضرور لاتے ہیں, اس لیے کہ بہت زیادہ روایات ان سے نقل کی جاتی ہیں. چونکہ شاگرد بھی ایسے شخص کے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ سب سے زیادہ روایات حدیث میں کس سے لائی جاتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, 5374. اگر مختلف راویوں سے لیا جائے تو 100,000 سے زائد حدیث بن جاتی ہے. حالانکہ یہ رہنے والے یمن کے تھے, وکان من الیمن, یمن کے رہنے والے تھے. یہ الیمانی الدوسی, یعنی دوسی قبیلے سے تعلق تھا, دوسی قبیلے سے تعلق تھا. ایمان لانے کے بعد, اسلام لانے کے بعد انہوں نے احادیث یاد کرنا شروع کی, لیکن حافظہ کمزور تھا, حافظہ کمزور تھا. شکایت کی, یا رسول اللہ, اسمع منک اشیاء کثیرہ, اتنی احادیث میں آپ سے سنتا ہوں, فلا احفظہن, مجھے یاد نہیں ہوتی. ضعف کی شکایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, او بسط رداءک, اپنی چادر کو پھیلا. فرماتے ہیں, فبسطت رداءی, میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا. فحدث حدیثا کثیرا, اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث مبارکہ بیان فرمائی. فرماتے ہیں فما نسیت بعد ذلك, اس کے بعد کوئی حدیث میں نہیں بھولا. کمپیوٹر مخلوق کا بنایا ہوا ہے اور دماغ خالق کا بنایا ہوا ہے. دماغ خالق کا بنایا ہوا ہے, پھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو کیسے بھول سکتے ہیں.
Now the same Sahabi, rather the same narrator, the Tabi'i, Hazrat Alqama rahimahullah, he was the student of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar bin Anhu. That means he narrated hadith from them as well. But most of his hadith were narrated from Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu. And that is why you find his name so often in the chain of transmission that come in Bukhari Sharif. And Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu was that Sahabi who narrated the most ahadith among all the Sahaba. If you take the ahadith of Hazrat Abu Huraira, it will come to 5,374 ahadith that he narrated. But then if you take the different sanads, the different transmissions, change of transmissions, it will go well over 100,000. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, initially he was from the tribe, he was from Yemen, and he had connections with the tribe of Daws in Yemen. And after embracing Islam, he himself says that, I had a problem memorizing or remembering the ahadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. My memory was weak. So one day I complained to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that, Ya Rasulullah, that I can't remember. When I hear things from you, I forget. I can't remember. So the Prophet alayhi wa sallam told him that spread out your shawl. And that was a dua that he made for him. And since then Abu Huraira says that there were many ahadith that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would narrate and would mention. And I never forgot one of them. Not even a single hadith would be forgotten. This was also the dua that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam made for Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, that he became one of those sahaba who narrated the most ahadith among all.
Allama Abu Zakariya Nawawi rahmahullah ne inka naam 35 aqwal se Abdurrahman sabit kiya hai. Aur mashghala tha, bakri charate the. اور مشغلے کے طور پر بلی کا بچہ ایک اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو آستین کے اندر رکھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام کی آستینیں وسیع ہوا کرتی تھیں. وہ کلف والی, وہ کف جس میں بٹن لگتا ہے, وہ نہیں ہوتی تھی. چنانچہ یہ بکریاں چرا رہے تھے, بلی کا بچہ اندر رکھا ہوا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہو رہا تھا اور ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ان کے آستین میں کچھ ہے. دریافت فرمایا کہ ما ھذا فیکم مک, ما ھذا فیکم مک, یہ تمہاری آستین میں کیا ہے؟ عرض کیا, حرۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب, بلی کا بچہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا یا ابا ہریرہ, یا ابا ہریرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس لفظ کا نکلنا تھا کہ غالبت کنیتہ کم اللہ اسم لہ, کنیت ایسے غالب ہو گئی کہ آج امت میں ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے, سمجھتے ہیں شاید ابو ہریرہ ان کا نام ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ had a habit, he used to graze goats and he used to keep a small kitten, a kitten inside his sleeve. Now Hazrat men comments here that from this you realize to keep a kitten in your sleeve you need quite a big sleeve. So the sleeve of the Sahaba were not like today with the scuffs we have and the buttons they have, the small, the narrow sleeves. That was the sunnah of the Sahaba Ikram. Anyhow, one day he was grazing these goats and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passed thereby with a few Sahaba and he met Hazrat Abu Huraira and he immediately detected that Abu Huraira had something hidden in his sleeve, something up his sleeve. So he said, Oh Abu Huraira, what is that in your sleeve? So he said, Hirratun ya Rasulullah. Hirra means a kitten or a cat. So since that day, the Prophet addressed him, Ya Aba Huraira. That means the father of the kitten. And ever since, that became his name. His real name was forgotten. In fact, people nowadays think that that is his name. They don't even know the real name of Hazrat Abu Huraira. Yet, it was a name that was granted to him by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he became so beloved that remained, it stayed there for life.
زیادہ احادیث یاد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے. وَكَانَ يَدُورُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حَيْثُ دَارَ, کہ جہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے صحابہ کرام یقین کر لیتے تھے کہ ابو ہریرہ بھی قریب میں ہوگا, اور جہاں ابو ہریرہ کو دیکھتے تھے تو یقین کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب میں موجود ہوں گے. وَكَانَ رَاغِبًا فِي الْعِلْمِ وَرَاغِيًا بِشَبْعِ بَطْنِهِ, علم کے حریص تھے اور پیٹ کی روٹیوں پر, اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھے قال اللہ قال رسول میں لگے رہتے تھے. انصار مدینہ اپنے باغات سے کھجور کے ایک دو خوشے لا کر لٹکا دیتے تھے, یہ جناب کبھی ایک کھجور کھا لیا, کبھی دو, کبھی تین, پانی پی کر پھر مصروف ہو جاتے تھے علم حاصل کرنے میں, اور رات کو تہجد میں اٹھ کر روتے تھے, دھارے مار مار کے روتے تھے کہ اے رب کریم اتنی نعمتیں آپ کھلا رہے ہیں, قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دیں گے. ذرا آج ہم اپنے دسترخانوں کو ذرا دیکھیں, اپنے دسترخانوں کو ذرا دیکھیں, قیاس کریں کہ کیا کسی کے دسترخوان پہ کھجور ہوتی ہے صرف اور صرف پانی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں پر گزر بسر, یعنی پانی اور کھجور, پانی اور کھجور. آج ذرا ہم اپنے حالات کو غور کریں کہ نعمتوں کی بارش ہے, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن منن حقیقی کو بھولے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نعمتوں میں ڈوبے ہوئے نہیں تھے, نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکے لیکن منن حقیقی کو بہت زیادہ یاد کیا, اس کو ہر وقت خوش رکھا.
One of the reasons why Hazrat Abu Huraira managed to memorize so many ahadith, besides the fact that Rasulullah alayhi wasallam made dua for his memory, it was that he always remained in the company of Nabi sallallahu alayhi wasallam. Wherever the Prophet went, he would be there. If you saw Abu Huraira somewhere, you would know that Nabi sallallahu alayhi wasallam was nearby, and vice versa. If you saw Rasulullah alayhi wasallam somewhere, you could rest assured that Abu Huraira would be somewhere in the precincts. And Hazrat Abu Huraira was among the Ashab al-Suffa, those Sahaba who lived in one section of the Masjid al-Nabawi. Their only and express purpose was to memorize and learn the ahadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. They wouldn't worry about eating. People would bring food for them. If food came, they ate. If no food came, they would just go hungry. And in spite of that, Abu Huraira radhiyallahu anhu used to wake up the Hajjud time to cry in front of Allah that, Ya Allah, we are getting this food without working for it. People are coming, bringing dates, bringing whatever they can, and we enjoy this meal. And he would cry that, Ya Allah, what answer will we give in front of Allah on the day of Qiyamah? So Hazrat says, we must now take a lesson from this. Look at the way we eat. Look at the amount, the different types of food, delicious food on our dasturkhan when we eat. In spite of all these ni'mats, we still forget Allah subhanahu wa ta'ala. These people never had half those ni'mats, but they remembered Allah more, far more than we do. So this is a fikr that we need to make. Ponder over this, that the ni'mas Allah has given us, we need to answer for that on Qiyamah Day. So that means, the more ni'mas Allah gives, the more we need to make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala.
Amir Madina, Marwan ibn Hakam, usko khayal aya ki, Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, itni zyada ahadith bayan karte hain, kya waqi inko yaad hai ya aise hi sunate rehte hain? Chunanche bataur imtihan, ان کو طلب کیا اور پردہ لگا کر پیچھے تین کاتب بٹھائے اور کہا کہ جو حدیث سنائے اس کو لکھتے رہنا, اور آپ سے کہا کہ کچھ احادیث مبارکہ سنائیے. یہ تو عاشق تھے, فوراً شروع ہو گئے, گھنٹوں احادیث سناتے رہے سناتے رہے سناتے رہے, یہاں تک کہ مجلس برخاست ہوئی, اور ایک مدت طویلہ کے بعد دوبارہ پھر بلایا, پھر کاتبوں کو بٹھایا, لیکن حضرت ابو ہریرہ کو علم نہیں تھا کہ کاتب میرا امتحان لے رہے ہیں. پوچھا کہ اس سے قبل مجلس میں جو احادیث سنائی تھی اس میں سے کوئی یاد ہے؟ ارشاد فرمایا, کیا اسی ترتیب سے سناؤں؟ حیران رہ گئے, یا اللہ اسی ترتیب سے آپ کو یاد ہے؟ کہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہوگا. چنانچہ پھر گھنٹوں سناتے رہے سناتے رہے, جب فارغ ہوئے تو کاتبین کو بلایا, پوچھا کوئی فرق؟ کہا, نہ ترتیب میں فرق ہے نہ زبر زیر میں فرق ہے, من و عن اسی طریقے سے تمام احادیث سنائی.
The governor of Medina, who was Marwan bin Hakam,
One day he wanted to test the memory of Abu Huraira radiallahu anhu, because he doubted the fact that the man could memorize ahadith, so much ahadith, and with such precision and accuracy. So he did a test. He called Hazrat Abu Huraira and he drew a curtain, and behind the curtain he had three scribes, people who would write, sitting down. And he asked Abu Huraira. Now Abu Huraira was not aware that there were people behind the curtain writing what he was going to speak. So he asked Abu Huraira radiallahu anhu that you must narrate some ahadith to us. So he started, and for hours he sat narrating one hadith after another. And these scribes were, each one was writing down all those ahadith that he was narrating. When that gathering, that session was over, at another stage, later on, Marwan called Abu Huraira radiallahu anhu again a second time, and he says, look, do you remember the ahadith that you read out to me earlier on? So to his surprise and amazement, Abu Huraira says that I can recite those ahadith, and I can recite it in the same sequence that I did earlier on. If you want, I can do it in the same sequence. And he did it. And afterwards, Marwan called the scribes and asked them, was there any difference in the two sessions in his, in the sequence of ahadith or the wording of the hadith? So they said that we were amazed that there was not a single, not even a zabr or zair, inaccuracy in those ahadith. The sequence was correct. Exactly the same words that he mentioned earlier, those same words were repeated. This shows the dynamic memory that Allah had granted him.
مرض الوفات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مرض الوفات یعنی موت کا وقت قریب آیا تو امیر مدینہ مروان بن حکم عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ رو رہے ہیں کان یبکی رو رہے ہیں بڑا تعجب ہوا پوچھا کہ انت تخاف من الموت آپ موت سے ڈرتے ہیں صحابی رسول ہو کر موت سے ڈرتے ہیں فرمایا نہیں فَإِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ يَا مَرْوَانَ فَإِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ يَا مَرْوَانَ میں تو اس لئے رو رہا ہوں تمہاری دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں وَلَاكِنْ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي اللہ اکبر میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ میرا طویل سفر شروع ہونے والا ہے میرے پاس زاد راہ کچھ نہیں ہے پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور یہ دعا مانگی اللہم انی احب لقاءک فاحبب لقائی اے رب کریم میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجئے یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گا
When Abu Huraira رضی اللہ عنہ was about to leave this dunya, he was sick and he was about to die. Then the same governor Marwan bin Hakam came to visit him. And when he arrived there, he was surprised to see Abu Huraira was crying. He was shedding tears. So he was amazed and he said that, oh Abu Huraira, are you crying because you fear death? You fear that you are about to leave this dunya? So Abu Huraira answered, he says that, إِنِّي لَا أَبَكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ يَا مَرْوَانَ I'm not crying for this dunya. It is not the fact that I'm going to die and leave behind this dunya that I cry. وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي Instead, I'm crying because I've got a long journey ahead, but my provisions are just so little. That is the reason why I cry. And then after this, he lifted his head up into the, to the heavens, and he made this dua, اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي That, oh Allah, I love to meet you, so you also love my meeting, Ya Allah. Ya Allah, I love meeting you, so you love to meet me, Ya Allah. This was the last moments of Abu Huraira radiallahu anhu.
سب سے زیادہ روایات احادیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی لیکن مرتبہ سب سے اونچا رب کائنات نے کس کو عطا فرمایا خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اونچا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا جبکہ ان سے صرف اور صرف پانچ روایتیں نقل کی جاتی ہیں صرف پانچ روایتیں لیکن وجہ کیا تھی کہ صحبت زیادہ اٹھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ اٹھائی فرماتے ہیں وَلَمْ يُفَارِقُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ کہ زمانے جاہلیت میں یعنی نبوت کے اعلان سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار نہیں کی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہاری زندگی میں تو بہت سے واقعات پیش آئے ہوں گے. کہتے میری زندگی واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے. کہتے میں بھی ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. آپ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. میں وہاں بیٹھ گیا انتظار کرنے لگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانور آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے, اذیت نہ پہنچا دے. تو دیکھ فرماتے انا قاعد تحت شجرۃ فی الجاہلیہ اذ تدل علی غصن من اغصانها. ایک درخت کی موٹی شاخ آ کر میرے سر پر بار بار لگنی شروع ہوئی. فجعلت انظر الیہ, میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا. فقلت ما ھذا ما ھذا, یہ کیا ماجرا ہے, یہ درخت بے جان اس کی شاخ میرے سر پہ کیوں آ کر لگ رہی ہے. اللہ نے اس درخت کو زبان عطا فرمائی. فرماتے ہیں فسمعت صوتا من الشجرة, میں نے اس درخت سے آواز سنی. وہ کیا کہہ رہا تھا, ھذا نبی, یہ تمہارے جو قریب آرام کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں, عن قریب مبعوث ہونے والے ہیں. فکن انت من اسعد الناس, تم ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوگے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ definitely was among those sahaba who narrated the most ahadith. Yet in rank, when we look at the different ranks of the sahaba, the greatest of all sahaba after Nabi sallallahu alaihi wasallam was Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہ. Yet he only narrated about 5 ahadith, only 5. But his rank was far superior, in fact the most superior than all the sahaba. And this is because of the great suhbat, the companionship that he benefited from of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And it is said that Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, he remained with Rasulullah alayhi wa sallam even before Islam, even in the time of Jahiliyyah, he was with the Prophet alayhi wa sallam. He would always be with him, traveling, intermingling, interacting with him. And obviously after Islam, once the Sahaba asked Hazrat Abu Bakr that you experienced a lot of incidents, you had a lot of experiences with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tell us something about this in the time of Jahiliyyah before Islam. So Hazrat Abu Bakr says that one day I went somewhere with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then he had to rest. He went to rest under a tree. So he fell asleep. So I sat around to guard him, because maybe some animal might come, someone might come to harm him. So I sat to guard the Prophet alayhi salam. And as I sat under this tree, suddenly I noticed that a branch of the tree was actually knocking my head. So I was amazed that how come this tree, the branch of this tree is hitting my head. So I looked up and I said, Mahada, what is this? I was surprised at this particular incident happening, that a tree that has got no life is hitting the top of my head. When I made this exclamation, Mahada, what is this? Then I heard a voice coming from that branch. A voice came from the branch and he said, Hada Nabiyun. This, the voice, the branch pointed to the Prophet of Allah and he said, this is a Nabi, and soon he will be sent by Allah as a Prophet. Fakun as'ada an-nasi bihi. Then you must become the closest person to him. You must become the closest person to him. Hazrat Abu Bakr says that this indicated to me, it gave me more courage to be closer to the Prophet alayhi salam, even after he became a Nabi of Allah.
Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu ne apne aap ko itna mitaya, ki jab bhi aap sallallahu alayhi wa sallam ne imamat ke liye unko aage khada kiya, to zaro qatar rone lage, namaz nahi padha sake, wapas piche aa gaye. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیسے نماز پڑھاؤں. اتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا اور اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کیسے آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤں. اللہ اکبر, جس نے جتنا زیادہ مٹایا اللہ نے اس کو اتنی اونچا مرتبہ عطا فرمایا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خرجت یوما الی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت معاذ بن جبل قاعد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. فقلت ما يبكيك يا معاذ, قال يبكيني شيء سمعت من صاحب هذا الروضة سمعت من صاحب هذا الروضة إن يسير الرياء شرك. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب گیا, میں نے دیکھا کہ معاذ بن جبل جن کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ لپٹ کر زار و قطار رو رہے ہیں. مجھے تعجب ہوا, میں نے سوال کیا ما یبکیک یا معاذ, اے معاذ تجھے کیا چیز رلا رہی ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہا یبکینی شیئن, مجھے ایک چیز رلا رہی ہے, سمعت من صاحب ہذا الروضہ, اس روضے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں کہتے ہوئے سنا تھا, ان یسیر الریاء شرکن, کی تحقیق تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے. فیسلم منہ الاقویاء فیسلم منہ الاقویاء فکیف الضعفاء, جو قوی صحابہ تھے وہ بچ گئے, ہم جیسے ضعیف ہوگا کیا حال ہو.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ had a tremendous amount of humility, tawadu. He humbled himself so much that even when it came to the time of leading the salah, when Nabi sallallahu alaihi wasallam was unable to lead the salah, then the first person that he thought of to appoint in his position was as Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. But he was not prepared to go onto that musalla and to lead the salah. It was his humility. Now this is a clear sign that the more you humble yourself, you lower yourself, the more Allah elevates your status. And this has been the habit of Allah Azza wa Jal. Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu says that one day I came into the Masjid al-Nabawi. This was after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passed away. And I found Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu sitting by the rawda, by the Mubarak grave of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he was crying. So I asked him that, ma yubkika ya Mu'adh, O Mu'adh, what causes you to cry? So he said, yubkini shay'un sami'tu min sahibi hadhi rawda. Is something that, what causes me to cry is something that I heard from the blessed inmate of this particular rawda, this resting place, the one who lies here. I heard something from him. And what is it that I heard? He said this, that inna yasira riya'i shirkun. Inna yasira riya'i shirkun. That even a little bit, inna, verily, a little bit of riya is shirk. What does riya mean? Riya means showiness, ostentation. You do something to show people. So doing something for showing people ostentation, even a little bit of that, it is also classified as shirk. فَيَسْلِمُ مِنْهُ الْأَقْوِيَا. So Mu'adh bin Jabal is saying that the strong sahaba, they were able to avoid this. They saved themselves from this, from even a little bit of riya. فَكَيْفَ الضُّعَفَا. But what about we, us weak people? How will we be able to save ourselves from this little bit of shirk, which is riya?
یہاں سے ثابت ہوا کہ ریا, دکھاوا, یہ روحانی امراض, روحانی بیماریاں, صحابہ کرام کتنا پریشان رہتے تھے ان چیزوں کے بارے میں, لیکن آج ہم لوگوں کو ذرہ برابر خیال نہیں آتا, کیونکہ انا ہمارے اندر باقی ہے. جب تک تواضع ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی, اس وقت تک ہمارے اعمال عند اللہ قبول نہیں ہوں گے. جتنا زیادہ تواضع, من تواضع للہ رفعہ اللہ, شرط للہیت کی, جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ کی رضا کے لیے, رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. ومن تکبر, اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار فرما دیں گے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, سامنے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کسی بات پہ. اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا اور عرض کیا, یا رسول اللہ, ہذا ابو ذر, یہ جو صحابی جا رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا جبرائیل, تم تو آسمانوں میں رہتے ہو فرشتوں میں, یہ ابو ذر مدینہ کا رہنے والا ہے. اوا تعرفونہ, اب تعرفون ہو، کیا واقعی اس کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، هو اشہر عندنا من شہرت عندکم فی المدینہ، ابو ذر غفاری کو اہل مدینہ نہیں پہچانتے، اس کا چرچا تو ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے، اس کا چرچا ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوئی، تعجب ہوا، ارشاد فرمایا، یا جبرائیل، بماذا نال هذه الفضیلہ، اتنی عظیم فضیلت اس کو کیسے حاصل ہو گئی کہ آج فرشتوں میں ذکر ہے اور اہل مدینہ نہیں پہچانتے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ، لصغره فی نفسه، اس نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا ہے، گویا تواضع کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی، تواضع کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی۔ اور دوسری وجہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ دو وجہ، دو عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اہل مدینہ نہیں پہچانتے اور فرشتوں میں، آسمانوں میں ذکر ہو رہا ہے۔
From the studies where we spoke of the danger of riya, we learned rather this incident of Muaz bin Jabal radiallahu anhu sitting by the qabr and crying, it shows how much fikr the sahaba had for the akhlaq. That concern was there, they were concerned even about the remotest evil characteristic that would afflict their spiritual lives. Whereas if you compare this to our lives, we got no fikr at all. And the reason, the main reason for this is, it is that tawadu and that humility, how they humbled and lowered themselves. Now Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to say that, man tawaba'a lillah rafa'ahu Allah, a person who humbles himself for the sake of Allah, Allah elevates his status. And the person who adopts this kibr and pride, then Allah lowers that person. Now the more you humble yourself, the more you find a person is worried and concerned about his akhlaq. A person who's got that takabbur, that pride, he's got that ego in him, he's not concerned what type of akhlaq he has or he hasn't got. This was very, very profound in the lives of the sahaba. Once Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sitting in the Masjid al-Nabawi and Jibreel alayhi salam was there and he was discussing something with Nabi sallallahu alayhi wa sallam. While they were discussing, Hazrat Abu Dharr Ghifari walked past the masjid. So when he walked past, Jibreel said that, Hada Abu Dharr, that Ya Rasulullah, there goes Abu Dharr. That is Abu Dharr. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was surprised. He said that, Jibreel, how do you know Abu Dharr? You live up in the heavens, you among the malaika, this man lives in Medina on earth. How do you know him? So Jibreel alayhi salam replied to the surprise of everyone that huwa ashharu indana, that this man Abu Dharr is more famous by us than the fame that he enjoys in Medina. We know him better than all of you here in Medina. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was amazed and he said, Ya Jibreel, what is the reason for this? How come Abu Dharr is so famous up in the heavens? So Jibreel alayhi salam replied two things. One is, he says, لِسِغْرِهِ فِي نَفْسِهِ, that Abu Dharr has got this quality in him. In his own eyes, he considers himself as the lowest of all people. لِسِغْرِهِ فِي نَفْسِهِ, he lowers himself in his eyes. In other words, his opinion of himself is that he is nothing and he is actually the lowest of all. And secondly, the abundant recitation of Surah Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. So the two things that gave Abu Dharr Ghifari that high status, one was the fact that he had adopted a great amount of humility, he lowered himself, he considered himself as insignificant, as trivial, as humble, and the other was the continuous recitation of Surah Ikhlas.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی غفار کے رہنے والے تھے، ان کا نام جندب تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، غفار غفرہ اللہ، غفار غفرہ اللہ، اللہ پورے بنی قبیلے کی مغفرت فرما دے۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ایسا کہو، یعنی حدیث قدسی۔ حدیث قدسی، اس حدیث کو کہا جاتا ہے، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف فرمائے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بحب اربعہ، عمر تو بحب اربع مجھے چار اشخاص سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. واخبرنی اللہ یحبہم اور اللہ نے اس کی بھی خبر دی کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام حیران تھے, سوال کیا من ہم یا رسول اللہ, اے رب کریم وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جس سے آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ارشاد فرمایا علی ان میں سے ہیں, علی ان میں سے, علی ان میں سے ہیں, ابو ذر غفاری ان میں سے ہیں, مقداد بن اسود ان میں سے ہیں, سلمان فارسی ان میں سے ہیں. اب بتائیے کہ ایک قریش سے ہیں اور تین عجم کے ہیں. معلوم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر صوبائیت, لسانیت, تعصب ان چیز کا وجود ہی نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا. یہ حدیث خود دلالت کر رہی ہے کہ ایک تو ہے قریش کے, باقی سارے عجم کے رہنے والے ہیں. سبحان اللہ.
حضرت ابو ذر واز فرام دا ٹرائب آف غفار, بنو غفار, اینڈ ہز نیم واز جندب. So one day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made the statement, he says, غفار غفرهم الله. غفار غفرهم الله, that means may Allah forgive this tribe of غفار. So the two words, there was a similarity between the words غفار and غفرة, and that was the way that Nabiya Kareem sallallahu alaihi wasallam would like to speak to the Sahaba. And then he told Abu Dharr that I'm not saying this, this comes directly from Allah subhanahu wa ta'ala. That means it is hadith Qudsi. Hadith Qudsi is that hadith which Nabi sallallahu alayhi wa sallam narrates, but he attributes it to Allah. In other words, he narrates it directly from Allah subhanahu wa ta'ala. On another occasion, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said that, أُمِرْتُ بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ, I've been commanded by Allah to love four people. وَأَخْبَرَنِ اللَّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ, and Allah azza wa jal informed me that He also loves them. I was told to love four people, and Allah Azza wa Jal also loved those four people. And who are the four? The four Sahaba. The one is Ali radiallahu anhu. And when Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned Ali's name, he said it three times. Aliyum minhum, Aliyum minhum. That Ali is among them, Ali is among them. And then Abu Dharr Ghifari radiallahu anhu. And then Miqdad radiallahu anhu. And then Salman Farsi radiallahu anhu. These four Sahaba. Now if you look at these four names, the first one, Hazrat Ali, he belongs to the Quraysh tribe. He's an Arab in the Quraysh tribe. But the other four, the other three, they were like what we refer to as foreigners. They were not from among the Arabs. Abu Dharr Ghifari, Miqdad radiallahu anhu, Hazrat Salman Farsi, they were not from the pure Arab tribes. So this shows us that in Islam, there is no such a thing as racism. It doesn't mean that if you belong to a certain race, then you become the elite in the eyes of Allah Azza wa Jal, or you become the special favorite of Allah subhanahu wa ta'ala. As long as you have iman and you got true iman and true Islam, then you can become even greater than people that are of the pure Arab origin. So this shows, it proves to us, this is the beauty of Islam, that once a person embraces Islam, no matter where he comes from, what race, what language, what country, but he can become close to Allah on the basis and the strength of his iman.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ سے 40 کلومیٹر پر ایک بستی تھی جس کا نام ربزہ تھا, وہاں جا کر سکونت اختیار کی. ربزہ میں کچھ عرصے کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اہلیہ سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں, میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اہلیہ نے رونا شروع کر دیا. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اس جنگل میں تمہارا انتقال ہو رہا ہے, یہاں تمہاری نماز جنازہ کون ادا کرے گا؟ بس اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا فوالذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں ابو ذر غفاری کی جان ہے, ہم چند صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک صحابی ایسا ہے جس کا انتقال جنگل میں ہوگا اور صحابہ کرام کی جماعت آ کر اس کی نماز جنازہ ادا کرے گی. خدا کی قسم سب کے سب صحابی کسی نہ کسی بستی میں انتقال کر گئے, میں اکیلا بچا ہوں, ضرور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی. اور یہ بھی کہا کہ بکری جو ہے اس کو ذبح کرو, کھانا بھی تیار کرو, جب صحابہ کرام کی جماعت آئے ان کو میرا سلام کہنا, کہنا تمہارے بھائی ابو ذر غفاری نے دنیا سے رخصت ہوئے ہوتے ہوئے تمہاری دعوت کی تھی. فرمایا اذا مت, جب میرا انتقال ہو جائے, فاغسلانی, تو مجھے غسل دینا, وکفنانی, اور مجھے کفن پہنانا, وضعانی علی طریق مدینۃ المنورہ, اور میری لاش کو مدینہ منورہ جانے والے راستے پر لے جا کر رکھ دینا. انتقال ہو گیا, اس زمانے میں سیمنٹڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھی بلکہ کچے راستے ہوتے تھے, جب کوئی قافلہ آتا تھا گرد و غبار اڑتا تھا, چنانچہ وہ چادر اوڑھ کر اہلیہ پریشان بار بار جا کر دیکھتی ہیں شاید کوئی قافلہ آ جائے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تیسری مرتبہ دور سے ان کو گرد غبار اڑتا ہوا نظر آیا. جب وہ گرد غبار قریب آیا تو فرماتی اس طلع رحتن, اس میں سے گروہ ظاہر ہوا, فیضہ ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مع رفقائی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بحالت احرام گزر رہے تھے, کوفہ سے جو چھاونی سے گزر کر ادھر سے گزر رہے تھے کہ جب میقات آئے گا تو مکہ المکرمہ جا کر عمرہ ادا کریں گے, پھر واپس مدینہ جائیں گے. راستے میں دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور برقعے یعنی چادر کے اندر لپٹی ہوئی ایک عورت ہے, تو ان کے زبان سے نکلا ما ہذا ما ہذا, کیا ماجرا ہے؟ اہلیہ نے وہیں سے پردے سے آواز دی, ہذا جنازہ ابی ذر, یہ تمہارے بھائی ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھا ہوا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا نام سنتے ہی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی, فہللا, زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ, اور اپنی سواری سے کوٹ پڑے اور ان کی لاش سے لپٹ کر رونے لگے. اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا تھا تیرے بارے میں, انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ, کہ تیرا انتقال تنہا ہوگا تو تنہا اٹھایا جائے گا. بتائیے کہ آج ہمیں احادیث پہ ایسا یقین ہوتا ہے؟ نہیں, چونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. چنانچہ نماز جنازہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد اور کہا یہ کھانا کیسا, کہا کہ یہ تو تمہارے بھائی نے دعوت کی تھی. کھانا کھانے کے بعد پھر یہ لوگ گئے اور میقات سے پھر مکہ المکرمہ پہنچے, عمرہ ادا کیا, پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ہمارے پیارے بھائی ابو ذر غفاری ہم سے جدا ہو چکے ہیں, ان کے اہل خانہ کو ہم ساتھ لے کر آئے ہیں. کیا یقین تھا اللہ پر, اللہ اکبر.
After the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Dharr Ghifari could not stay in Medina any longer. The love for the Prophet Kareem sallallahu alaihi wasallam was so much that he couldn't take it to be there in a land, in a town where the Prophet alaihi wasallam lied buried. So he left Medina and he went to live in a place called Ribza, which was a remote village on the outskirts, somewhere remote in the desert, where there were hardly any people living. So he was very far off from Medina, and that is where he lived. And one day when the time came for him to leave this dunya, he was ill and he was on his deathbed. So he told his wife that, I think my time has arrived to leave this world, I'm going to die. Obviously the wife, when she heard this, she started crying. And she said that, what's going to happen? We are alone here in this jungle, in this remote place. Who's going to make your janaza? Who's going to bury you? So Abu Dharr Ghifari says that, let me tell you something, that one day I was in the presence of Nabi sallallahu alaihi wasallam, myself and a group of sahaba. When he mentioned this, he says that among you there is one sahabi who's going to die in a remote place, a far off place, and his janaza will be led by a group of my sahaba. So Abu Dharr Ghifari said that, I knew that was referring to me, and I've got so much yaqeen in this hadith that I tell you what you must do. When I leave this dunya, you must give me ghusl and tie my kafan and leave me on that road that runs to Medina. The road goes to Medina, leave me on the side, and I've got yaqeen that people, some group of sahaba will come and they will lead my janazah salah. And he says, my yaqeen is such that I've got this goat here, I will slaughter this goat, and you keep this goat to prepare as a meal for these sahaba. And when they come, tell them that your brother Abu Dharr Ghifari gave you a dawah before he died. So the wife did it. She gave ghusl, gave kafan, and left his body there. And after a while, she kept on coming out to see if there were any people coming along. After a while, in a distance, she noticed a cloud of dust, which showed that there was a group of people coming. And as these riders drew near, she was amazed to see that this group was led by Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, and a group of Sahaba. They were in Ihram and they were proceeding to Makkah for the Hajj or for the Umrah. And when they came, they saw this woman in her jilbab, in a parda, and they saw this janazah. They were surprised, Mahala, what is this? Then she shouted out that this is the janazah of Abu Dharr al-Ghifari. When Hazrat Abu Ibn Mas'ud heard this, he himself, they say, Hazrat says that the name of Abu Dharr itself, it sent such a sensation into the minds and the hearts of the Sahaba Kiram, which was unique. And then he said, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that the Prophet of Allah spoke the truth, that Abu Dharr, he told you that تَمُوتُ وَحْدَكَ وَتُبْعَثُ وَحْدَكَ, you will die alone and you will be resurrected on Qiyamah Day alone. And these are the words of Rasulullah alayhi wasallam that came true. And they made his janazah and they proceeded for the Hajj. And when they came back to Medina, they notified Hazrat Uthman radiallahu anhu that our brother Abu Dharr al-Ghifari had passed away. Now Hazrat says that this shows the yaqeen these people had in the words of Nabi sallallahu alayhi wasallam.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا, پہلی وجہ لصغرہ فی نفسہ اور دوسری وجہ سورہ اخلاص کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی بارگاہ رسالت میں پہنچے, وشکا الیہ الفقر, فقر فاقے کی شکایت کی, یا رسول اللہ گھر میں تنگ دستی ہے, بالکل مالی لحاظ سے بہت پریشان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں. آج کوئی شیخ وظیفہ بتا دے تو مست ہو جاتا ہے, میرے شیخ کا بتایا وظیفہ ہے. یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ دے رہے ہیں. کیا وظیفہ؟ اذا دخلت بیتک فسلم. ابھی امام عبد الرحمی صاحب نے سلام پر بیان فرمایا تھا, اذا دخلت بیتک فسلم, جب تو گھر میں داخل ہوا کر تو سلام کیا کر. ان کان فیہ احد وان لم یکن فیہ احد, گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, دو فرشتے تو تیرے کندھے پر ہیں, خلا محال ہے, جنات ہوں گے, فرشتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو ہوگا گھر میں. اس کے بعد ارشاد فرمایا, وقرأ قل هو اللہ احد مرة واحدة, سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کر. بتائیے کتنی دیر کا وظیفہ ہوا, 15 سیکنڈ کا, مشکل سے 15 سیکنڈ کا. اس میں کتنی فضیلت ہے, آپ نے سلام کیا, گھر میں باہر کی مستورات ہوں گی وہ ہٹ جائیں گی, پردے میں چلی جائیں گی کیونکہ صاحب خانہ آ رہا ہے, اور اہلیہ جو ہے وہ ذرا الول جلول اگر ہوگی تو جلدی سے دوپٹہ وغیرہ بال ٹھیک کر کے صحیح طریقے سے بیٹھ جائے گی. پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی, اس کی برکت سے اللہ نے کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا کہ کچھ عرصے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے گزر ہوا. ارشاد فرمایا, کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کے بتلائے وظیفے کے بعد رب کریم نے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی, اتنی برکت کہ پورے بال بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں, گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہوں, پڑوسیوں پہ خرچ کر رہا ہوں, اہل محلہ پہ خرچ کر رہا ہوں, لیکن مال میں برکت اتنی ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے. برکت کی تعریف, قلیل کثیر النفع, قلیل کثیر النفع. اور آج کل بے برکتی کی تعریف, جو آج کل بے برکتی ہے کہ کثیر قلیل النفع, پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, انکم ٹیکس میں جا رہا ہے, کسٹم میں جا رہا ہے, ایسی ایسی ڈینجر بیماریاں کہ اس میں کروڑوں اربوں, یعنی 75% اس کا جا رہا ہے دوسری طرف اور 25% مشکل سے اس کے کام استعمال میں آتا ہے. اور پیسہ اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ تاکہ انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے. اب معاملہ الٹا آ گیا ہے کہ پیسے کو سکون پہنچانے کے لیے 24 گھنٹے ٹینشن میں رہتا ہے, روزانہ جناب کنٹلائزر, گولیاں, دوائیں کھاتا ہے اور لائر سے مشورے کرتا رہتا ہے, اور لائر سے بھی ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ کسی کو نہ بتا دے, یعنی ہر ایک سے خوف لگا ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ بتا دے, جو اس کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. اس کا مقصد سے سکون پہنچانا, اب الٹا اس کو سکون پہنچا رہا ہے وہ آدمی, پیسے کو سکون پہنچا رہا ہے, خود مصیبت میں مبتلا ہے, خود مصیبت میں مبتلا ہے. تو بتائیے کہ یہ وظیفہ کتنا مختصر ہے اور لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہوا ہے اور کیسی برکت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا. حضرت نے جو بیان فرمایا سلام کے اوپر, افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ. سلام عام تھا, بیماریاں کچھ نہیں تھیں. پوری حیات و صحابہ اٹھا کر دیکھیے, آج سلام ختم ہو گیا, گڈ مارننگ, اور جناب آفٹرنون پتہ نہیں کیا کیا. مولانا انگریزی میں بتا رہے تھے, یار من ترکی ومن ترکی نمی دالم, لیکن یہ کہ کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا, سر کے اوپر سے گزر رہی تھی کہ کچھ کچھ بیان اسی قسم کا ہو رہا ہے. انڈیا پاکستان میں خدا حافظ خدا حافظ, عربوں میں صباح الخیر مساء الخیر, لیکن جو سنت اصل سنت سنت تھی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا, سکینہ قلوب پر نازل ہوتا تھا, ہر آدمی سکون کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. آج سکون ختم ہو گیا کیونکہ سلام بالکل بند ہے, آواز نہیں آتی سلام کی. جبکہ سلام میں پہل کرنے والے کو بارگاہ رسالت سے تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. البادی بالسلام بریء من الکبر, البادی بادی اسم فاعل, اس پر الف لام داخل ہوا, الذی بدا فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا, یعنی جس نے سلام میں پہل کر دی وہ تکبر سے بری ہو گیا. لیکن افسوس یہ کہ ہر شخص کہتا ہے میں کیوں سلام کروں, وہ چھوٹا ہے وہ مجھ سے سلام کرے, تو ہر ایک دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں. نہیں, چھوٹا بڑا مت دیکھو, جو ملے سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خصوصاً مدارس میں تو اس کا عام رواج دینا چاہیے تاکہ ہر طرف سلام کی آواز آنی چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے ہر شخص سلام کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا کوشش کی, جبکہ بچے تھے, خادم بھی نہیں خادم تھے, کتنی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ تو سبقت لے جائیں. چنانچہ پلر کے او آڑ میں کھڑے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہے ہیں, ابھی میں سلام کر دوں گا. آپ نے وہیں سے آواز دی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن افسوس یہ کہ آج یہی چیزیں مشائخ کے یہاں سکھائی جاتی ہیں, انا کو فنا کیا جاتا ہے, اور جب انا فنا ہو جاتی ہے تو پھر سلام میں پہل کرتے ہوئے اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان سے جب تک اصلاحی تعلق قائم نہیں کرو گے, ڈاکٹر سے دوستانہ, یہاں آئے بیان سنا, تین دن کا اصلاحی جلسہ ہوا, سامنے ٹینٹ میں گئے, بہترین کھانا کھایا, اس کے بعد ہاتھ دھویا اور گھر جا کر سو گئے, ایٹنگ میٹنگ سلیپنگ, لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. جب تک کہ ڈاکٹر سے اپنے امراض کو بتاؤ گے, جب حضرت سے تعلق قائم کرو گے, اس کے بعد اپنے امراض بیان کرو گے, پھر یہ اس پر بیان کریں گے, اور نہ بھی کریں اللہ تعالیٰ خود بیان کروا دیتے ہیں ایسا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی مضامین بھیجتے ہیں, وہی مضامین بیان ہوتے ہیں کہ آدمی کے خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے, چونکہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, قیامت تک کے آنے والے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
Earlier on we mentioned the virtue of Surah Ikhlas in relation to Hazrat Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Now there's another hadith, Imam Razi mentioned this in his tafsir under this particular surah, that a sahabi came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to complain about poverty, that he's got no food at home, no money, no income. Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave him a wazifa. Now Hazrat says that we know nowadays if you've got the sheikh, how happy we become when the sheikh gives us some wazifa. Wazifa means like a dua or a zikr to read. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave him this wazifa. What was it? He said that إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ. When you enter your house, greet your family or make the salam at home. Even if the family are not there, even if no one is in the house, you make that salam, at least the malaika are there. It's never a case where there's no one at home, there will be malaika. So you will greet the malaika. So the one is that make salam when you enter the house. The second is, when you enter that house, after you made your salam, you said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, then at least once read Surah Ikhlas. So this sahabi took to this particular amal and he started doing it. And after a while, he said that one day, Nabi sallallahu alayhi wa sallam passed by that person's house, and he remembered that this sahabi had a problem with his income, poverty. So he asked him that, how's things going? He said, how are you? So the sahabi said, Ya Rasulullah, since I started reading your wazifa and practicing on this, Allah gave me so much barakat that I spend on my family, I spend in the path of Allah, I eat myself, and the money and the food doesn't get finished. Such is the barakah that Allah put into my earning. Now, what's the meaning of barakah? As it says that, qaleel kathirun nafa. Barakah means that something might be little, but the benefit is big. Benefit is huge. When you got no barakah, then it is the opposite. You got kathir, you got a lot, but qaleelun nafa, the benefit is meager, it is very little. So this is what happens today. As it says that nowadays, because of our lifestyle, especially this one particular amal, which Hazrat Mullah Abdul Hamid have also mentioned in the bayan very extensively, the importance of spreading the salam, making the salam. We took the salam out of our lives. So with the result, that salamity, that peace, that aman and safety that comes from Allah, that is also gone. People have got lots of money, but there's no sukoon. The object of money and the object of worldly possessions was to give a person comfort, peace, contentment, some satisfaction in life. But what is happening is, the opposite is found now, that we have to look after our money, we're giving that comfort to the money, and we ourselves are in difficulty and hardship. Now this is simply because we have neglected the sunnahs of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It comes in the hadith to show you how effective the salam is. And we spoke on the akhlaq and the radail. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that al-badi'u bis-salam bari'un min al-kibr. Al-badi'u bis-salam means a person who makes the salam first, that person is certified free from takabbur and pride. It's like a certificate from the Prophet alayhi salam that if you make salam first to another person, whether that person is big or small, young or old, you make sure you greet him first. You have then given a sign from your side that I don't have pride in me. Hazrat Anas radiallahu anhu, who was one of the famous Sahaba and one of the Khadims of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he says that I always used to try to beat the Prophet alayhi salam in salam. So one day he says, I hid behind a pillar, I saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam coming from one side, so I hid behind a pillar, I thought I would surprise him by making the salam first. But somehow or other, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam recognized, or he picked out that I was standing there, and from a distance he said, Assalamu alaikum. Now imagine the Prophet alayhi salam, he is high rank that Allah gave him, but he used to greet the Sahaba first. Now this is something that we need to spread among ourselves. And as I said, that particularly in our madaris, in our madrasas, we should make it a habit. This should be something very common, it should be rife and widespread among the ustaz, among the students, to greet each other and to make the salam a common practice among our learners and among our students and our teachers in the madaris. When a person makes that salam first, what happens? It removes that pride. And this is the whole, it is the crux of all our tazkiyah. It is to eliminate the pride and to bring in ourselves that humility. And just imagine through a simple amal like salam, you can achieve this. We have come to this gathering, as it says, and the purpose of this year is we want to link ourselves up to the spiritual doctor. We spoke earlier about the hospital. But remember one thing, that even if you have a spiritual guide, you need to inform that person of your maladies, your sicknesses. You can't just keep quiet and expect that person to know everything about you. You need to go to him and tell him, look, this is my problem, I've got this sickness, I've got this pride or jealousy, whatever the case is. Then your murshid, your peer, will be able to give you advice and guide you. Otherwise, we come here, as it mentions, three things: eating, beating, and sleeping. That's all we do. We come, we eat, sleep, meet, and then we go away. There's no benefit in our coming here. So at least we're going to make it beneficial by coming, and then we use this as a platform where we will now link ourselves up to the awliya Allah. And once we've done that, we now keep informing them, keep them abreast with our spiritual progress and our maladies, our sicknesses, so that they can guide us and take us out of those evil akhlaq. And as it also mentioned here, that he made dua that Allah Ta'ala grant us all the ability to achieve this level of spiritual reformation.
اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا كربا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واختم أعمالنا بالصالحات. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا ذا الجود والكرم بالفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أرحم الراحمين اسم ابنك قبول فما له. يا رب كريم اسم ابنك قبول فما له. سبت جذف الناتك من مقبول من محبوبنا له. يا رب كريم كشيت بمحروم نفرنا. يا رب كريم كشيت بمحروم نفرنا. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا خائبين. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجانا. يا غياث المستغيثين غثنا. يا محب التوابين تب علينا. يا معين المؤمنين أعنا. يا رب كريم خصوصي كرمك ما من فرما رحمك ما من فرما. يا رب كريم يا رب كريم هدايتك يا الله وان چلا دے. يا الله ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. يا رب كريم ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. يا رب كريم ہم گناہگار نہیں بلکہ مجسمے گناہ. يا رب كريم لیکن تو تو کریم ہے. يا رب كريم تو تو غفار الذنوب ہے. يا رب كريم تو خود قرآن کے اندر تم حکم دیا استغفر ربکم انہ کان غفارا. یا رب کریم ہم سب کو صحیح معنی میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے تمام ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہمارے حال کو درست فرما دے. یا رب کریم ہمارے حال کو درست فرما دے. یا رب کریم ہمارے مستقبل کو تابناک بنا دے. یا رب کریم ہمارے مستقبل کو تابناک بنا دے. يا رب كريم يا رب كريم. حضر علی صاحب نظر اللہ مرقدر کے قلب مبارک میں یہ درد محبت آئے فغا. يا رب كريم ہمارے قلوب میں ہم منتقل فرما دے بلا استخاف مستقیم. يا رب كريم ہمارے قلوب میں منتقل فرما دے. يا رب كريم حضر سے اسم مستعدل نہیں ہے لیکن تو کریم ہے. يا رب كريم تو کریم ہے. کریم کی تعریف الذي يعطي بدون الاستحقاق والمنة جو بغیر استحقاق کو سب کچھ عطا فرما دے. یا رب کریم ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے. یا رب کریم
آپ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انتم الفقراء الى اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، ہم سب یا رب کریم ہم بیچاروں کے ہاتھ صرف اور صرف آپ کے بارگاہ میں اٹھے ہیں، یا رب کریم آپ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یا رب کریم ہم سب اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، یا رب کریم ہم سب کی اصلاح کا فیصلہ فرما دے، یا رب کریم ہم سب کی اصلاح کا فیصلہ فرما دے، یا رب کریم ہم سب کی اصلاح کا فیصلہ فرما دے، سو فیصد اپنا بنا دے، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا رب کریم یا رب کریم تو ہمارا رب، یا اللہ تو ہمارا رب، یا رب کریم تجھے چھوڑ کر جائیں کیا، یا رب کریم تجھے چھوڑ کر جائیں کیا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، یا رب کریم تیرے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں، یا رب کریم تو ہمارا اللہ، اللهم انت الله، اللهم انت الله، اللهم انت الله، لا اله غيرك، لا اله غيرك، لا اله غيرك، لا اله غيرك، يا رب كريم يا رب كريم کرم کے معاملے فرما دے، یا رب کریم رحم کے معاملے فرما دے، یا رب کریم کرم کے معاملے فرما دے، رحم کے معاملے فرما دے، یا رب کریم تو ہمارا بن جا، یا رب کریم تو ہمارا بن جا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر تو نہیں میرا تو کوئی عشرہ نہیں میری، یا رب کریم خصوصی کرم کے معاملے فرما دے، تمام حاضرین کو قبول فرما لے، یا اللہ تمام حاضرین کو قبول فرما لے، یا رب کریم یا رب کریم خصوصی کرم کے رحم کا معاملہ فرما لے، یا رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، شور کے محلہ دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن قیامت تک کے آنے والوں کو بتلا دیے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ تک پہنچنے کا صرف صرف ایک ہی راستہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، یا رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک سنت پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے، یا رب کریم یا رب کریم تو علیم و خبیر ہے، دنوں کا بھید کا جاننے والا ہے، اس مجموع میں جس کی جو بھی جائز حاجات ہو یا رب کریم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا رب کریم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا رب کریم امت مسلمہ پریشان ہے، یا رب کریم پریشانی کے عالم میں، یا رب کریم آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ تم مدد آئے گی، یا رب کریم جلد سے جلد فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیجیے، اللہم علیہم، یا رب کریم جلد سے جلد فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیجیے، یا رب کریم جلد سے جلد فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیجیے، یا رب کریم ہم سب کو نفس و شیطان کے غالب فرما دیجیے، اور نفس و شیطان کو مغلوب فرما دیجیے، یا رب کریم خصوصی رحمتوں کو نزول فرما دیجیے، یا رب کریم جو ہمارے قابل دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرما دیجیے، جن کی بدولت آج دین ہم تک پہنچا ہے، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اس جلسے کو قبول فرما لیجیے، جتنے لوگ معاونین سب کو قبول فرما لیجیے، جتنے لوگوں نے کام کیا کھانا کھلایا، یا رب کریم حتیٰ کہ کسی بھی ماحول کا کام کیا، یا اللہ اپنے فضل کرم سے اپنے محبت کی لاز رکھتے ہوئے ان سب کو قبول فرما لے، یا رب کریم سب کو قبول فرما لے، یا رب کریم سب کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.